اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور امام زمان ہے قریب۔ اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور امام زمان ہے قریب۔
یہی گئے جواز ظہور امام کے چار۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله العلي العظيم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمله۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صلوات محمد ایک بار پروردگار کی بارگاہ میں پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ توفیق نصیب ہوئی کہ آپ خدمات آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا جائے، اور اس ان چند دنوں کو کہ جو اربعین کے بعد کے ایام ہیں کہ متعلق ہوتے ہیں ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت اور رسول اللہ کی وفات، اور اربعین سے عزا کو ایکسٹینڈ کرنا یا بڑھانے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ چونکہ بعد میں یہ بہت ہی غمناک اور دردناک ترین تاریخ آ رہی ہے جس میں ایک ہی دن میں یعنی البتہ سال کے فاصلوں کے ساتھ دو بزرگ ہستیاں جس میں عظیم ترین فرد بشر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دنیا محروم ہوئی، اور یہ غم رسول اللہ کے جانے کا غم پیغمبر اکرم کے بعد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر اس قدر تھا کہ رسول اللہ کی جدائی کا غم اس قدر امیر المومنین پر تھا کہ زندگی میں اس کا اثر کبھی بھی ختم نہیں ہوا ذات امیر المومنین پر، کہ حتیٰ ضعیفی کی عمر میں کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے، چونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ عام طور سے لوگ خضاب لگایا کرتے تھے. رسول اللہ نے بھی اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ خضاب لگاؤ، چونکہ اس زمانے میں تو تاکید بھی تھی، خاص کر تاکید تھی، اس لیے کہ جنگ کا زمانہ تھا اور تعداد مسلمانوں کی کم ہوا کرتی تھی. تو رسول اللہ نے تاکید کی تھی مسلمانوں سے کہ یہودیوں کے طریقے سے نہیں رہو بلکہ خضاب لگاؤ، یہ کلمہ تھا. کہ البتہ اس کے بعد میں امیر المومنین نے رسول اللہ کے اس کلام کی جب وضاحت فرمائی تو کہا کہ ہاں اس زمانے میں جنگ کا زمانہ تھا، لہٰذا ضروری تھا تاکہ دشمن جو ہے بوڑھا سمجھ کے ہمارے اوپر، چونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہوا کرتی تھی تو سفید داڑھیاں دیکھ کر لشکر کے تھوڑی تعداد میں زیادہ بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر وہ اس کے حوصلے بلند نہ ہو جائیں. لیکن اب جب جنگ کا زمانہ نہیں ہے تو جس کا دل چاہے لگائے، جس کا دل چاہے نہ لگائے. لیکن رسول اللہ کے فرمانے کے بعد یہ ایک طرح سے رائج ہو گیا تھا اور لگاتے تھے. اگر کوئی نہیں لگاتا تھا عرب میں تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ خضاب کیوں نہیں. جی بہت ساری جو ہمارے پاس اور بھی روایات ہیں دیگر آئمہ کے لیے، دیگر مثلا خود اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے، خود امام حسین علیہ السلام کے لیے جو تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حتیٰ محرم یعنی محرم کے ایام میں بھی خضاب آپ کے داڑھی پر لگا ہوا تھا. راستے میں جو روایات ہیں کہ جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ امام کی داڑھی بالکل سیاہ ہے، راوی بیان کرتا ہے بالکل سیاہ ہے، تو میں نے امام سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی اس طرح سے سیاہ ہے نیچرل طور پر، طبعی طور پر، یا آپ نے خضاب لگایا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ خضاب لگایا ہے. تو عام طور سے عرب میں خضاب لگایا جاتا تھا، لیکن جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، چونکہ لوگوں کو تعجب تھا کہ کیوں نہیں لگاتے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت لمبی مدت گزر جانے کے بعد، کیونکہ رسول اللہ کی وفات جب ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صلوات پڑھا حضرات جب یہ دنیا محروم ہوئی تو اس وقت امیر المومنین السلام جوانی کی عمر تھی، آپ کی کل آپ کا کل سن جو ہے 33-34 کے درمیان میں تھا. تو لیکن یہ ضعیفی کے بعد تھا، یعنی نہیں معلوم کتنے سال گزرنے کے بعد، سال نہیں لکھا ہوا ہے، 20 سال 25 سال جب بھی گزر گیا. اور ظاہراً یہ ہے کہ خلافت کے دور میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ خضاب کیوں نہیں لگا رہے ہیں، یعنی تقریباً 25 سال گزرنے کے بعد. تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اب رسول اللہ کے گزر جانے کے بعد اب دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے خضاب لگائے، یعنی رسول اللہ کے گزرنے کا غم امیر المومنین کو 25 سال بعد بھی تھا اور زندگی کے آخری لمحات تک تھا، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کرنے کے لیے گئے ہیں، تو وہاں پر جو چند کلمات امیر المومنین نے ادا کیے ہیں قبر بنانے کے بعد اور قبر میں دفن کرنے کے بعد، تو وہاں پر ایک مرثیہ ہے، یعنی نثر کا مرثیہ ہے امیر المومنین کا، جو نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے اور اصول کافی میں بھی موجود ہے، جس کی روایت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. وہ چند کلمات میں کہ جو بیچ میں جملہ فرمایا ہے وہ یہ کہ اے زہرا، آپ کے بعد اگر علی صبر کر سکتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ آپ سے پہلے رسول اللہ کی جدائی پر بھی صبر کر چکا ہوں. رق جلدی و دقت جو کلمات ہیں امیر المومنین کے، کہ قلان صفیت کے صبری، رسول اللہ کو مخاطب کر کے بولا کہ اے رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے جانے کے بعد میرا دامن صبر کوتاہ ہوتا جا رہا ہے، صبر مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن اگر میں اس وقت صبر کر لے رہا ہوں زہرا کی جدائی پر، جناب فاطمہ کی جدائی پر، تو صرف اس لیے کہ آپ کی جدائی پر بھی صبر کر چکا ہوں. اور یہ سب سے بڑا صدمہ تھا امیر المومنین کے لیے کہ جو جس سے کبھی فراموش نہیں کیا. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی رسول اللہ سے محرومیت پوری بشریت کے لیے ایک دنیا کا عظیم ترین اور دردناک ترین حادثہ تھا کہ جس سے آج تک بھی دنیا کی محرومیت اسے احساس ہونا ہے اور ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اور بھی عظیم انسانوں کی محرومیت دنیا کے لیے دردناک ہے، مثلا امیر المومنین علیہ السلام سے دنیا کا محروم ہونا 21 رمضان کو یہ نہایت ہی دردناک ہے، یا امام حسین علیہ السلام سے محروم ہونے کا غم ہم منا رہے ہیں، ان دنوں میں بھی ذکر جاری ہے انشاءاللہ تعالی جو متصل ہے اربعین سے. لہذا جو بھی توفیق ہوئی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا جو موضوع کے اعلان کیا گیا، لیکن اس سے پہلے چند کلمات اس عظیم دن کے لیے بھی کہ جو کل گزرا ہے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں، اور وہ اربعین کا دن ہے. اربعین کا دن ابھی ایک علامت بن گیا ہے، ایک سمبل بن گیا ہے. اربعین کا دن وہ ہے کہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے ہم آج سے 10 سال پہلے اربعین کے لفظ سے صرف شیعہ واقف تھے، کسی حد تک برادران اہل سنت واقف تھے لیکن کم، وہ محرم سے یا عاشور سے تو واقف تھے لیکن اربعین سے اتنی کچھ زیادہ واقفیت حتیٰ برادران اہل سنت کو بھی نہیں تھی. لیکن ابھی الحمدللہ ہمارے علماء مراجع اور بہت ہی والہانہ عشق کے ساتھ آنے والے زائرین کی بڑی تعداد، خاص کر گزشتہ چند سالوں میں، پچھلے 2-3 سالوں سے اور خاص کر پچھلے سال اور اس سال میں اتنی بڑی تعداد میں زائرین کا کربلا کی طرف آنا، حرم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آنا، اور اس قدر عشق کے ساتھ، اس قدر محبت کے ساتھ، اس قدر اخلاص اور پاکیزگی کے ساتھ آ کر امام کی زیارت کرنا اور امام کی زیارت کی خدمات انجام دینے والے لوگوں کا وہاں پر اس طرح حاضر ہونا کہ جس کے بعض نشانے، بعض کلپس، بعض تصویریں ممکن ہیں آپ دیکھ لیتے ہوں، لیکن حتیٰ وہاں کے جانے والے بھی سارے مناظر نہیں دیکھ سکتے کہ کیا کیا کچھ وہاں پر ان اربعین کے ایام میں ہوتا ہے. اربعین کے لیے لوگ بہت سارے علاقوں سے، کوئی 1 مہینہ پہلے سے پیدل چل رہا ہوتا ہے، کوئی 25 دن پہلے سے پیدل چل رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو خبر آتی ہے وہ 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے جو نجف سے روانگی ہوتی ہے، ورنہ کوئی بصرہ سے چل رہا ہے تو کوئی کسی اور علاقے سے چل رہا ہے تو کوئی ایران کے علاقوں سے جا رہا ہوتا ہے. ایک عجب عشق ہوتا ہے، ایک عجب انداز ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے اربعین کا واقعہ ایک عظیم واقعہ بن چکا ہے، اور انشاءاللہ اربعین ایک علامت بن چکی ہے ظالموں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کی سرنگونی کے لیے بھی علامت بنے. اور اسی لیے علماء کی طرف سے، رہبر انقلاب کی طرف سے، مراجع کی طرف سے تاکید ہے کہ اصل اربعین کو ایک علامت بنا، کیونکہ زیارت کا بھی فلسفہ یہی ہے. زیارت کا ایک اصلی ترین فلسفہ، چاہے جب زیارت کی جائے، کہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہونا یعنی ساتھ ہی ساتھ ان سے بیزاری اور ان کے عمل سے بیزاری، ان کے طرز فکر سے بیزاری، ان کی طرز زندگی سے بیزاری، جس کے مقابلے میں حسین ابن علی نے اپنی جان قربان کی. فقط اس کا ایک پہلو نہیں ہے کہ ہم جا کر زیارت کر کے چلے آئیں، ایک زیارت اربعین در حقیقت زیارت کا ایک اہم فلسفہ تربیت ہے، اور یہ تربیت دو طرفہ تربیت ہے. تربیت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے کہ ایک پاکیزہ سرزمین سے اور پاکیزہ حرم سے اور پاکیزہ مزار سے خود جا کے اپنے آپ کو متصل کرنا تاکہ خود پاک ہو جائیں، کہ فلسفہ زیارت کا ایک اہم ترین فلسفہ، بہت سارے فلسفے ہیں لیکن ایک اہم ترین زیارت کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، جیسے بہت سارے امور کا فلسفہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. میں ابھی اس موضوع پر یہاں پہ گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ کبھی مستقل طور پر پوری گفتگو ہو تو کی جائے گی، کہ دین میں جتنے بھی امور، جتنے بھی واجبات، جتنے بھی مستحبات اور جتنے بھی محرمات سے جن سے روکا گیا، جتنے بھی مکروہات سے روکا جا رہا ہے، ان سب کا ایک اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو یا جسمانی اعتبار سے، یا روحانی اعتبار سے، یا اخلاقی اعتبار سے، یا فکری اعتبار سے، یا اعتقادی اعتبار سے پاک کرنا، آلودگیوں سے پاک کرنا نجاستوں سے پاک کرنا، کہ البتہ جسمانی اور مادی نجاستیں اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، مادی نجاستیں پانی سے بھی پاک ہو جاتی ہیں، سورج کی روشنی سے بھی پاک ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں زمین سے بھی بعض چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اصل جس چیز کی پاکیزگی کی ضرورت ہے وہ انسان کی روح، انسان کی فکر، انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کے اعتقادات. اور زیارت کا ایک اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو پاک کیا جائے. تو تربیت کا ایک پہلو یہ ہے زیارت کا، کہ ایسے پاکیزہ سمندر سے اپنے آپ کو متصل کر دیں کہ جو ہمیں پاک کر دے. اگرچہ ہم اپنی زندگی میں گندے نالوں جیسے ہیں، ایسی چیزیں لا کر ہمارے زندگی میں ڈال دی گئی ہیں کہ وہ آ کر ہماری زندگی کے پورے نظام کو درہم برہم کر کے نجاست میں آلودہ کر دیا ہے، نجس فکروں نے، نجس سوچ نے، نجس افکار نے، نجس اعتقادات نے، نجس طرز زندگی نے ہمیں آ کر آلودہ کر دیا ہے، اور ہم در حقیقت ان نالوں کے مانند بنتے چلے جاتے ہیں دھیرے دھیرے، کہ جو بدبودار ہوتے ہیں. اگر ہمارے صحیح وجود کو ہم خود دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں خود اپنے آپ سے کبھی کبھی بیزاری ہونا شروع ہو جائے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہماری زندگی کیوں ایسی ہے، یہ ہماری حقیقی شکل کیا ہے. لیکن یہ عزاداری کا فلسفہ اور خاص کر زیارت کے لیے جتنی تاکید کی گئی وہ یہ ہے کہ تاکہ اگر سال بھر میں کچھ آلودگی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، کچھ نجاست فکر کی، روح کی پیدا ہو گئی ہے، تو اپنے آپ کو ایسے پاکیزہ افراد سے متصل کر دیا جائے کہ جو سمندر کے مانند ہیں، کہ سمندر میں اگر جا کر آلودہ نالا بھی متصل ہو جائے تو وہ نالا نجس نہیں رہ جاتا یا سمندر کو نجس نہیں کر دیتا، بلکہ وہ سمندر اسے پاک کر دیتا ہے. سمندر کا کام ہی ہے پاک کرنا، ہمارا کام ہے آلودہ کرنا، گندا کرنا، اور سمندر کا کام ہے پاک کرنا. اہل بیت سمندر ہیں، کربلا سمندر ہے، عزاداری ایک سمندر ہے. وہ عزاداری جو ہمیں پاک نہ کر رہی ہو تو در حقیقت وہ حسین ابن علی کی عزاداری نہیں ہے. وہ عزاداری جو ہماری فکروں کو، ہمارے اعتقادات کو، ہمارے طرز زندگی کو، ہمارے انداز زندگی میں پاکیزگی کا باعث نہ بن رہی ہو تو وہ حقیقی عزاداری نہیں ہے. کیونکہ عزاداری کا کام ہی جس طریقے سے حسین ابن علی نے آ کر اپنی قربانی کے ذریعے سے دین کو ہر طرح کی یزیدی آلودگی سے پاک کیا، اسی طرح سے عزاداری کو بھی اسی لیے قائم کیا گیا کہ ہمیشہ عزاداری کے ذریعے سے معاشرے پاک ہوتے رہیں، دین کو پاک کیا جاتا رہے، لوگوں کو پاک کیا جاتا رہے، فکروں کو پاک کیا جاتا رہے. لہذا اس عزاداری کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ جو ہمیں آ کر پاک کرے. عزیزو، اگر وہ نہیں ہے تو اسے ڈھونڈیں، اسے تلاش کریں، اسے حاصل کریں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عزاداری کے ذریعے سے آ کر اپنے پورے معاشرے کو ایسی مغربی گندگی سے پاک کیا کہ جو ایک نمونہ بن گیا. عزاداری کے ذریعے سے پاک کیا. پاک کے لفظ آتا تھا ہمارے ذہن میں سے رہتا کپڑا نجس ہو گیا اسے پاک کرنا ہے، نہیں، یہ تو بہت معمولی نجاست ہے. فکری نجاستیں ظاہری نجاستوں سے کہیں خطرناک ہوتی ہیں. ایک ایسا معاشرہ کہ جس کو پیرس سے بھی زیادہ بدتر کہا جاتا تھا، ایک ایسا معاشرہ کہ جو طرح طرح کی آلودگیوں میں اس طرح سے اسیر تھا کہ وہاں پر پاکیزہ انسان کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا. پاکیزہ خواتین چار چار سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، اس قدر معاشرے کو آلودہ کر دیا گیا تھا. حجاب کرنے پر پابندیاں تھیں، مجلسوں پر پابندیاں تھیں، ذکر امام حسین السلام پر پابندیاں تھیں. جو بڑے درجات کے علماء تھے اور خطبہ تھے، جو واقعاً آ کر اپنی خطابت سے لوگوں کو پاک کرتے تھے، ان پر پابندیاں تھیں. شہید مطہری پر پابندیاں تھیں، رہبر انقلاب پر پابندیاں تھیں، دیگر بہت سارے علماء پر پابندیاں تھیں. جو پاک کرنے والے تھے ان پر پابندیاں تھیں، کیونکہ معاشرے کو نجس بنا دیا گیا تھا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسی عزاداری کے ذریعے سے پورے معاشرے کو پاک کیا. یہ ممکن ہے؟ عزاداری کے ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکیزگی ڈھونڈی جا سکتی ہے اور تلاش کی جا سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے اپنے آپ کو پاک کر رہے ہوں، دوسری طرف سے ہر طرح کے یزیدی طرز عمل، طرز فکر، انداز، سوچ، اعتقادات سے بھی اپنے آپ کو پاکیزہ کر رہے ہوں، بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. بیزاری بھی در حقیقت پاک ہونے کے لیے، یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہے، تبرہ بیزاری، یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں کلمہ تبرہ، تبرہ در حقیقت اسلام کے تربیتی نظام کا حصہ ہے، اسلام کا جو تربیتی نظام ہے اس کا ایک اہم حصہ تبرہ ہے۔ تبرہ یعنی کیا؟ ہر طرح کے باطل انداز، فکر، سوچ اور اعتقادات سے اپنے آپ کو پاک کرنا، نہ یہ کہ اپنے آپ کو اور اپنی زبانوں کو آلودہ کرنا۔ والو تبرے کے نام پر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ آلودہ کرنا ہے، یہ تو گندا کرنا ہے اپنی زبان کو۔ جو قبول نہیں کرتا، امیر المومنین کے سامنے کسی نے حاکم شام اور اس کے لشکر کو کچھ برا بھلا کہہ رہا، امیر المومنین نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، اچھا مومنین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نجر بلاغا پڑھے ہیں، پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، یہاں حیدرآباد میں بھی پڑھ چکے ہیں، جا کر ڈھونڈیں۔ اب وہ میرے خیال سے 206 نمبر خطبہ ہے، یا ابھی چونکہ ابھی پڑھنا نہیں تھا اس لیے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، اگر ضرورت ہوگی تو میں بعد میں مجلس کے آپ کو بتا دوں جس کو دیکھنا ہو۔ ظاہراً یہی ہے کہ امیر المومنین جنگ صفین سے گزر رہے تھے رات میں، چونکہ جنگ لمبی جنگ تھی، جنگ صفین رات میں گزر رہے تھے، کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں شام کے لشکر کو، تو امیر المومنین وہاں پہ ٹھہر گئے اور ٹھہر کے فرمایا کہ انی اکرہ ان تکون سبابین، مجھے یہ کراہت ہے اس بات سے، اکرہو، مجھے نہایت یہ ناگوار ہے کہ تم بد زبان انسان بن کر رہو۔ زبان بھی پاک ہونا چاہیے، زبان پر کوئی بھی نازیبا کلمہ اگر آتا ہے، چاہے وہ شیطان ہی کے لیے آ رہا ہو، شیطان کی دشمنی اور ہے، شیطان کے عمل سے بیزاری اور ہے، شیطان کے کردار سے بیزاری اور ہے، لیکن شیطان کو گالیاں اگر آپ دے رہے ہوں تو یہ زبان کی آلودگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے زبان کو آلودہ کر لیں، یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ ایک اچھے کام کرنے کے لیے غلط کام سے اچھے مقصد تک پہنچا جائے، یہ اسلام کا انداز نہیں ہے۔ امیر المومنین نے حکومت اس لیے قبول نہیں کی کہ ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے جو ایک غلط کام کے ذریعے سے ملی ہمیں ملے مل رہی ہو، ورنہ لے سکتے تھے 13 سال پہلے امیر المومنین کی حکومت مل سکتی تھی، لیکن کہا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے ایسی حکومت کہ جہاں پر رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی زندگی اور کردار کو بھی ہم معیار مان لیں، چونکہ یہ امیر المومنین کے معیار کے خلاف تھا۔ اتنے سال کی حکومت چھوڑ دی، کیونکہ کتنا ہی بڑا مقصد کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم مقصد کیوں نہ ہو، غلط طریقوں سے وہاں جایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ہم اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے اپنی زبان کو آلودہ کریں، یہ اسلام میں نہیں جواز اس کا پایا جاتا۔ کہا کہ ہم کیوں گالیاں دے رہے ہیں، کہا کہ پاکیزہ مقصد ہے، ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ظلم سے بیزاری چاہتے ہیں۔ ظلم سے بیزاری اچھی چیز ہے، لیکن ظلم سے بیزاری کے لیے زبان کی آلودگی اچھی چیز نہیں ہے۔ زبان کا ایک ادب ہے، زبان کا ایک سلیقہ ہے جو ہمیشہ جاری۔ لہذا یہ ایک تربیتی نظام کا حصہ ہے، اس پر ہم پورا عشرہ توفیق ہوئی تھی پروردگار کی طرف سے، اور شاید عشرہ وہ موجود بھی ہے انٹرنیٹ پر اسی موضوع پر، ولایت اور برات کے عنوان سے، کہ جس کو آپ کہتے ہیں تولّا اور تبرہ آپ کہتے ہیں آپ کی زبان میں، کہ اس کو ولایت اور برات بھی کہا جاتا ہے، اس عنوان سے ایک توفیق ہوئی تھی، اور اچھا خود میرے لیے بھی بہت مفید تھا اس پر فکر کرنا، غور کرنا، چونکہ جب کسی موضوع پر فکر کرتے ہیں انسان کے لیے خود زیادہ نقطے کھل کے سامنے آتے ہیں، تو ایک پور پڑھنے کی توفیق ہوئی تھی، اگر چاہیں تو اور تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ عرض کیا تھا کہ ولایت اور برات اسلامی تربیتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، جس طریقے سے اسلامی اعتقادی نظام کا بھی حصہ ہے۔ ولایت اور برات یا تولا و تبرہ فروع دین کے 10ویں نمبر کی چیز نہیں ہے، بلکہ ولایت و برات وہ ہے کہ اگر ولایت اور برات صحیح جگہ پر نہ ہو تو انسان کو توحید بھی نہیں ملتی، توحید تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر برات کے اور تبرہ کے راز سے انسان آگاہ نہیں ہے، اگر وہ لا الہ کہنا نہیں سیکھ چکا ہے تو الا اللہ نہیں کہہ سکتا وہ، اور الا اللہ کہنے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے اگر لا الہ پہلے نہ کہہ چکا ہو۔ اور لا الہ یعنی بیزاری، لا الہ یعنی تبرہ، لا الہ یعنی برات، لا الہ یعنی اہم ترین برات، لیکن لا الہ کہنا ہے، جا کر بتوں کو گالی نہیں دینا ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ قرآن نے آ کر منع کیا کہ دیکھو دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، کیونکہ برا کہنا زبان کو بے ادب بنا دیتا ہے، ایک فلسفہ. دوسرا فلسفہ قرآن نے بیان کیا کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا کہو گے تمہارے خدا کو برا کہنا شروع کر دیں گے. اگر برا نہ بھی کہیں گے تو کم سے کم تمہارے خداؤں سے, تمہارے خدا سے دور ہو جائیں گے. تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے وہ تمہارے خدا سے, تمہارے رب سے دور ہو جائیں گے. اسے جو بھی مقدسات ہوں, اگر کسی کے مقدسات کو ہم آ کر برا کہنا شروع کریں گے تو وہ ہمارے مقدسات سے دور ہو جائیں گے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کہ ہم نے دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا شروع کی, کہ جو اتنے مقدس نہ بھی رہے ہوں, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے مقدس ترین کرداروں سے اور اہل بیت سے لوگ دور ہوتے چلے گئے. اہل بیت سے لوگوں کے دور ہونے یا دور کرنے کے جرم میں کہیں کہیں ہم بھی شریک ہیں, اور اپنے جرم کا احساس کریں تاکہ علاج کر سکیں. جب تک انسان کو اپنے مرض کا احساس نہیں ہوتا وہ علاج نہیں کرتا. لازم ہے کہ اپنے مرض کا ہم احساس کریں تاکہ علاج کریں, ایسا مرض کی جو ممکن ہے کہ لوگوں کو اہل بیت سے محروم کر رہا ہو. اور اہل بیت سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی, یہ فرماتے ہیں میں پوری جد کی پوری امت کی نجات کے لیے نکلا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے صرف نکلا ہوں, اپنے شیعوں کے لیے نکلا ہوں, اپنے عزیزوں کے لیے نکلا ہوں. ٹھیک ہے قربانی ہم دیں گے, ہمارے چاہنے والے دیں گے, ہمارے شیعہ دیں گے, ہمارے گھر والے دیں گے, لیکن نجات ہم پوری امت جد کے لیے نکلے ہوئے ہیں دینے کے لیے. کوئی بھی ایسا عمل, معاف کیجیے یہاں پر بھی یہ گفتگو نہیں پہنچنی تھی, کوئی بھی ایسا عمل جو کسی بھی طریقے سے کسی بھی گروہ کو, کسی بھی انسان کو اگر اہل بیت سے دور کرنے کا باعث بن رہا ہے تو وہاں پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں اس مشکل میں کہیں ہم بھی تو داخل نہیں ہیں, کہیں ہم بھی تو کسی طرح سے شریک نہیں ہیں. کیونکہ اہل بیت کی پاکیزگی کی ضرورت سب کو ہے. حسین ابن علی کے ذریعے سے جو پاکیزگی کی خیرات بٹ رہی ہے وہ سب کے لیے ہے, وہ ہر ایک کی ضرورت ہے. لہذا یہ اربعین ایک بہت ہی بڑا موقع ہے جو ہمارے درمیان گزر رہا ہے. الحمدللہ اس کو ایک علامت کے طور پر ابھی پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اربعین جو ہے وہ, اربعین کے بارے میں پوری مجلس نہیں پڑھنی ہے لیکن یہ چند کلمات چونکہ اتنا اہم دن گزرا ہے تو اس کے ایسے گزرا بھی نہیں جا سکتا. نہیں معلوم آپ نے بھی بہرحال اربعین منایا ہے اور کیسے منایا ہے وہ آپ بہت بہتر طریقے سے ہم سے بہتر جانتے ہیں, جو میں نے تو کبھی یہاں کا اربعین نہیں منایا ہے لیکن چرچے بہت سنے ہیں. حیدرآباد کے اربعین کے چرچے بہت سنے ہیں. اثر البتہ وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے, چونکہ ہر عمل کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اس کے اثرات ہوں اور جتنا اچھے اثرات ہوں. کہ انشاءاللہ آپ کے بھی اربعین کے اچھے اثرات لوگوں تک پہنچیں. اربعین در حقیقت پہلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا پہلا دن ہے, یعنی تاریخ میں سب سے پہلی زیارت معرفت کے ساتھ جو کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کی وہ اربعین کے دن کی گئی, اور وہ بھی ایک رسول اللہ کے بہت ہی عظیم الشان صحابی کے ذریعے سے, جناب جابر بن عبداللہ انصاری, جو شیعہ سنی تمام لوگوں کے درمیان بہت ہی معتبر صحابی ہیں اور جن کی بہت زیادہ روایات جس طرح شیعت میں ہے شیعوں کے پاس موجود ہیں, اسی طریقے سے بہت ساری روایات اہل سنت کے پاس جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی رسول اللہ سے روایتیں موجود ہیں. اربعین کو شاید یہ علامت بننے میں یہ کردار بھی اہم رول رکھتا ہو, کہ یہ بات غور سے سنیں اگرچہ ہم اس موضوع سے نہیں متعلق ہے, کہ شاید جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا ارادہ اور ان کی نیت اور ان کی نیت کی پاکیزگی باعث بنی ہو کہ اربعین کے دن کو اتنے عظیم دن میں تبدیل کر دیا گیا ہو. پہلی زیارت, تاریخ کی یہ پہلی زیارت ہے واقعہ کربلا کے بعد. اسی سال جب یہ خبر مدینہ پہنچتی ہے تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری, نہیں معلوم اگر آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہو, کسی نے بیان کیا تو معاف کیجیے گا, لیکن ضروری چیز ہے, جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو نہایت ہی ضعیف ہو چکے تھے, رسول اللہ کے دور کے صحابی تھے اور عمر زیادہ ہو چکی تھی, اور عمر کے زیادہ ہو جانے کی بنیاد پر آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی, نابینا ہو چکے تھے. مدینہ اور کربلا کے درمیان کا فاصلہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ فاصلہ تھا, لیکن نابینائی کے باوجود مشکلات کے باوجود، سفر کی سختیوں کے باوجود، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو خبر ملتے ہی فوراً جو انہوں نے اقدام کیا ہے وہ یہ کہ سامان سفر باندھ لیا اور اپنے غلام کے ساتھ نکل پڑے سفر کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ دیکھیں، آج جو آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ آپ کے سامنے اتنی روایتیں موجود ہیں، اتنی حدیثیں موجود ہیں، اتنی تاکید موجود ہے، امام کے کلام موجود ہیں، زیارت کے لیے اتنی حدیثیں موجود ہیں، خود زیارت اربعین کے لیے حدیث موجود ہے، تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ لیکن جب کوئی پہلا زائر امام کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کچھ راز اس کا مطلب معلوم ہے کہ یہ زیارت کیا ہے اور کیا بننے والی ہے۔ سن 61 ہجری میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا ہے، یہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یار جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو رسول اللہ سے کچھ راز معلوم تھے یا کس بنیاد پر، یہ کہیں تاریخ میں اور کسی روایت میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ دوسرے ذکر ہوئے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا، اے جابر، تم میرے پانچویں کڑی کو دیکھو گے جس کا نام محمد ہوگا، جب تم اسے دیکھنا تو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اسی ضعیفی کی عمر میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے اگر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام فرمایا رسول اللہ کا۔ خوب، اس کے لیے تاریخ میں روایات موجود ہیں، لیکن یہ کہ زیارت کا راز رسول اللہ نے بیان کیا ہو، رسول اللہ نے زیارت کا راز بیان کیا ہو جناب، یہ کچھ ہے نہیں۔ لیکن حتماً شاید کچھ بیان کیا ہوگا، کچھ سیکھا ہوگا۔ کائل پریشان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، رہن دے، کم ہے نا، زیادہ بڑھایا نہیں۔ رسول اللہ نے کوئی راز بیان کیا ہو یہ خدا جانے، لیکن کہیں سے ان کو آگاہی تھی کہ یہ زیارت اتنی عظیم چیز ہے کہ اس تمام ضعیفی کے باوجود، ناتوانی کے باوجود، نابینائی کے باوجود، طول مسافت کے باوجود، سفر کے باوجود، زیارت جانے پر خطرات کے باوجود کہ یزیدی حکومت ہے، پکڑا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے کہ کہاں پر گئے تھے، کس کی زیارت، یہ سارے امور کے باوجود جناب جابر بن عبداللہ انصاری پہلے ہی اربعین کے دن زیارت کربلا کے لیے کربلا میں حاضر ہو گئے۔ اور اتنی، اب یہ ان کی وہی عرض کیا، یہ ان کی نیتوں کا اثر تھا، یہ پہلی زیارت کا اثر تھا کہ زیارت اربعین، حتیٰ عاشور سے بھی زیادہ، اگر اربعین کے دن آپ جا کر دیکھیں تو اگر عاشور کے دن 25 کروڑ زیارت کرنے آتے ہیں تو اربعین کے دن 25 کروڑ لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شاید اس میں جناب جابر کی نیتوں کا بھی کچھ اثر ہو۔ توجہ ہمارے رسول اللہ کے صحابی کی نیت کا بھی اثر ہو۔ تو ایک تو پہلو یہ تھا، یہ تاریخی حیثیت تھی زیارت اربعین کی، کہ پہلا انسان جس نے معرفت کے ساتھ حسین ابن علی کی زیارت کی ہے وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری، اور پہلی زیارت جو معرفت کے ساتھ حسین ابن علی کی گئی ہے وہ ہے اربعین کا دن۔ پھر اسی سے بعد میں ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ مومن کی نشانیوں اور مومن کی علامتوں میں سے 5 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اربعین کی زیارت کرتا ہو۔ نماز پڑھنا، واجب مستحب نمازیں 51 رکعت کی، خاک پر سجدہ کرنا، بسم اللہ کو بلند آواز سے کہنا، 8 ہاتھوں میں عقیق یا ظاہر انگوٹھی پہننا، ان 4 علامتوں کے بعد 5ویں علامت جو بیان کی گئی ہے، جو مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں میں موجود آپ نے دیکھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مومن اربعین کی زیارت کرنے والا ہو۔ اور اگر اربعین کی زیارت کے لیے حرم امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکا ہے تو وہ دور سے کم زیارت کرے گا۔ یہ کلمہ البتہ روایت میں نہیں ہے، روایت میں صرف یہ کلمہ ہے کہ اربعین کی زیارت، یہ عام ہے، یہ چاہے قریب سے جا کر زیارت کرے چاہے دور سے زیارت کرے۔ لہٰذا اربعین کی زیارت اہل ایمان کی علامتوں میں سے، اربعین کی زیارت موجود بھی ہے، تعلیم بھی دی گئی ہے روز اربعین کی۔ اب اربعین کا فلسفہ کیا ہے، اربعین اسلامی کلچر میں کیا ہے، ایک چھوٹا سا آرٹیکل اس سال لکھنے کی کوشش کی تھی، اس میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، شاید آپ کے درمیان یہاں پر موجود بھی ہو اور بھیجا گیا ہو۔ بہرحال ایک وہ لمبی گفتگو ہے کہ اسلامی تعلیمات میں، اسلامی روایات میں، قرآنی آیات میں اربعین کو کتنا زیادہ اہمیت دی گئی، اربعین یعنی 40 کو، کہ پھر یہ 40 جو ہے آ کر جب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے جڑ جاتا ہے اور اربعین حسینی بن جاتا ہے، تو اربعین حسینی آج، یہ نقطہ میں نے شروع کیا، آج اربعین حسینی ایک علامت بن گیا ہے۔ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی، خاص کر پچھلے سال بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ کوئی زیارت کو نہ آنے پائے، خوف کی فضا بنائی گئی، خوف کا ماحول بنایا گیا، دھمکیاں دی گئیں، میزائلوں کی دھمکیاں، قریب میں داعشی لوگ موجود تھے، اس سال تو پھر بھی تھوڑا دور موجود تھے، لیکن پچھلے سال بہت ہی قریب، صرف نجف و کربلا کے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر پچھلے سال موجود تھے، اب یہ فاصلہ الحمدللہ 300 کلومیٹر سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ہر طرف خطرات تھے، ہر طرف سے اربعین کی زیارت کرنے والے لوگ آ رہے تھے اور ہر طرف خطرات تھے، لیکن حسین ابن علی کا عشق ہی یہ ہے کہ ان تمام خطرات کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دینا، اور مومنین نے پہنچایا، اور ان تمام خطرات میں پہنچا کر یہ پیغام دیا کہ زیارت اربعین کے ذریعے سے ہم باطل کے حوصلوں کو پست کرنا جانتے ہیں، اور پست کیا. پچھلے سال کی زیارت اربعین کا اثر یہ آج ہے کہ وہ 50-60 کلومیٹر جو نزدیک تھے، ابھی 300 کلومیٹر کے دور بھاگنے کی کوشش میں ہیں. یہ صرف لشکر کے اسلحے کا عمل نہیں ہے، یہ صرف عراقی فوج یا عراقی حشد الشعبی کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بھی نتیجہ ہے کہ آ کر پچھلے سال اس طرح سے زیارت کی گئی تھی کہ وہ جو اتنے زیادہ دھمکیاں دے کر مطمئن بیٹھے تھے کہ زائرین کی تعداد کم ہو جائے گی، ان زائرین کی تعداد کی کثرت نے آ کر ان کے حوصلوں کو پست کر دیا تھا. یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل طور پر، جنگ میں اسلحوں سے زیادہ سائیکولوجی کام کر رہی ہوتی ہے، نفسیات کام کر رہے ہوتے ہیں، اور زیارت اربعین نے بہت ہی بڑا نفسیاتی اثر ڈالا تھا ان دہشت گردوں پہ اور داعشیوں پہ. خوب، اگر یہ میری بات تھوڑا لمبی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت، میرے خیال سے زیادہ ہی لمبی ہو گئی. جو ہمارا جو موضوع ہے، جو اس کا اعلان کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند دن پیش کیا جائے گا، وہ ہے صلح و جنگ اسلام کی نگاہ میں. اسلام ایک مذہب ہے، ایک کامل مذہب. صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے آج عرض کرتے ہیں، آیت جو پڑھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان سلم میں اور سلامتی میں، اور سلامتی کے دین میں، چونکہ اصل اسلام کا لفظ بھی اسی سلم سے بنا ہوا ہے، اور سلم کے معنی سلامتی ہیں، بعد میں اور وضاحت ہوگی. ادخلوا فی السلم کافہ، سلم میں داخل ہو جاؤ پوری طریقے سے. کافہ کے معنی پوری طریقے سے، یہ کافہ کا لفظ مفسرین نے دو جگہ پلٹایا ہے، بہت سارے مفسرین نے اس کو پلٹایا ہے اسی سلم کی طرف، سلم کی صفت بیان کی ہے کہ سلم کامل طور پر، سلم کہ سلم سے پھر تابعی تفسیر بیان کی، سلم یعنی اسلام، کیونکہ اسلام ہے ہی سلم اور سلامتی اور صلح کا مذہب. لیکن ایسا صلح کا مذہب نہیں کہ اگر دشمن ہمارے اوپر حملہ بھی کر رہا ہو تب بھی ہم کہیں نہیں ہم سلم والے ہیں، سلامتی والے ہیں، آؤ مجھے ایک تھپڑ مارا ہے تو دوسرا بھی تھپڑ مارو، یہ نہیں ہے اسلام. یہ اس کی وضاحت کی جائے گی آپ کی خدمت میں. لیکن ابتدا، آغاز، اولویت اسلام میں وہ صلح کو ہے. قرآن کہتا ہے وصلح خیر، صلح خیر ہے، صلح بہتر ہے، صلح کے ساتھ زندگی گزارنا، صلح آمیز زندگی گزارنا. قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، اور اس سے بھی زیادہ روایات ہمارے پاس بہت ہی حسین اور بہت خوبصورت روایات ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی بعد کی مجلسوں میں. لیکن یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ جو ادخلوا فی السلم کافہ، سلم میں داخل ہو، سلامتی میں داخل ہو، سلامتی کے مذہب میں داخل ہو، سلامتی کے دین میں داخل ہو، سلامتی کے دین اسلام میں داخل ہو. لیکن کیسے داخل ہو؟ اپنی پسند سے نہیں داخل ہو، بلکہ کافہ، کافہ یعنی پورے کے پورے مذہب میں داخل ہو. یعنی کہ جو ہمیں پسند ہے وہ ہم لے لیں، جو ناپسند ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ علماء کے لیے ہے، یا وہ طالب علموں کے لیے ہے، یا وہ آئمہ کے لیے ہے. نا، دین پورا کا پورا سب کے لیے ہے. یہ نقطہ، پہلا نقطہ یہ ذہن میں رہے کہ پورا کا پورا دین اور سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ کافہ کا لفظ دونوں طرف پلٹایا گیا ہے. مفسرین نے، زیادہ تر مفسرین نے سلم ہی کی طرف پلٹایا، اسلام ہی کی طرف پلٹایا ہے، جیسے شیعہ مفسرین بھی اور اہل سنت مفسرین، ابن عباس و قتادہ و اکرمہ و یہ جو ابتدائی صدر اول کے پہلی صدی کے جو مفسرین ہیں، انہوں نے اس لفظ کو جو پلٹایا ہے کافہ کو، یعنی کافہ ان سب کے سب. اب یہ سب کے سب جو ہے دو طرف پلٹ سکتا ہے، ایک صاحبان ایمان کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے اور دوسرا اسلام کی طرف پلٹ سکتا ہے. زیادہ تر لوگوں نے اسلام کی طرف پلٹوایا، یعنی یہ کہ تم دین کو لو تو پورے کے پورے دین کو لو، کامل دین کو لو، کامل دین لو گے تو اس کا اثر ہے. البتہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے اور ممکن ہے دونوں کی طرف بھی پلٹ سکے. وہ یہ کہ اے مومنین تم سب کے سب اسلام کی طرف آؤ، کامل اسلام. یہ نہیں کہ کچھ لوگ آؤ اور کچھ لوگ جو ہے خالی زبانی نعرے لگاتے رہو اسلام کا اور ایمان کا، نہ، سب کے سب اسلام کی طرف آؤ، اور جس اسلام کی طرف آؤ وہ پورے کے پورے اسلام کی طرف. پورے کے پورے اسلام میں عبادتیں بھی ہیں، سماجیات بھی ہے، سیاست بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، اخلاق بھی ہے، جنگ بھی ہے، صلح بھی ہے، سب کچھ ہے. اگر پورا اسلام لیں گے تو اس میں جنگ و صلح دونوں نظر آئے گی، لیکن اگر ناقص اسلام لیں گے تو کچھ لوگ جنگ کرنے لگیں گے، کچھ لوگ صلح کرنے لگیں گے. وہ جو خالی صلح کرنے لگے جنگ کو چھوڑ کے وہ بھی ناقص اسلام ہے، وہ جو صلح کو چھوڑ کر صرف جنگ کے اوپر آمادہ ہوں وہ بھی کامل اسلام نہیں ہے. مصلحتیں دیکھی جاتی ہیں اور وہ مصلحتیں بھی اپنی نہیں بلکہ اسلام کی مصلحتیں اور امت کی مصلحتیں. اسلام اور امت مسلمہ کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے جب صلح کی ضرورت ہے تو صلح کر لی جاتی ہے، جب جنگ کی ضرورت ہے تو میدان کربلا میں آیا جاتا ہے. اور یہ موضوع رکھا بھی اسی لیے گیا چونکہ ادھر ہم جو پیچھے دن گزر کے آئے ہیں وہ کربلا کا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، کربلا کی یاد مناتے ہوئے آئے ہیں، اور آئندہ جو ہمارے پاس دن آنے والے ہیں اس میں امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ رسول اللہ کی زندگی میں دونوں پہلو آئے، جنگ کا بھی پہلو آیا، اور وہ بھی کیا جنگ، کن حالات میں رسول اللہ نے جنگ کی، کن حالات میں رسول اللہ نے جنگ کی لوگوں کو تیار کیا، اور صلح کا پہلو، اور وہ بھی کن حالات میں رسول اللہ کو نے صلح کی. ایسی صلح کی کہ بہت سارے، زبان تو بعض لوگوں کی کھلی لیکن بہت سارے لوگ رسول اللہ کے بارے میں سوچنے لگے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ کہاں پہ صلح کر رہے ہیں، کیسی صلح کر رہے ہیں، کیسے ساری شرطوں کو مانتے جا رہے ہیں. وہ کفار مکہ اور مشرقین جو بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلح کریں گے لیکن یہ بھی شرط ماننی پڑے گی، یہ بھی ماننی پڑے گی، رسول اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہ بھی صلح قبول ہے. وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تاریخی حیثیت سے وہ صلح کے نامہ، صلح نامہ جو ہے پیش کیا جائے گا کہ ایسے حالات ہو گئے تھے صلح حدیبیہ میں کہ بعض لوگوں نے تو آ کر اظہار بھی کر دیا، صرف اظہار نہیں کیا کہ رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ آج تو مجھے ایسا شک ہوا کہ جیسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اس طرح کے کلمات ادا کیے. اور بہت دیگر لوگوں کے ذہن میں بھی بہت کچھ عجیب چل رہا تھا. اور اگر رسول اللہ پر مضبوط ایمان نہ ہو اور وہ رسول اللہ کا اتصال جو پروردگار سے جڑا ہوا ہو اس اتصال کو اگر دیکھا نہ جا رہا ہو تو بہت سارے لوگ آج بھی شک کر سکتے ہیں اگر اس اتصال کو نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن رسول اللہ کی زندگی میں ہم آ کر دیکھتے ہیں جنگ بھی ہے، صلح بھی ہے. اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی زندگی، یہ لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں جو آ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام صلح کے امام ہیں اور امام حسن علیہ السلام جنگ کے امام ہیں. خوب، امام حسن، جس طرح سے امام حسن علیہ السلام صلح کے امام ہیں اسی طریقے سے جنگ کے بھی امام ہیں، کیونکہ امام کو نہ اپنے لیے صلح کرنا ہے نہ اپنے لیے جنگ کرنا ہے. اگر دین کے تقاضے ہیں تو جنگ کے لیے بھی آتے ہیں، دین کے تقاضے ہیں تو صلح بھی کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام صلح کے بھی امام ہیں اور جنگ کے بھی امام ہیں، لیکن ان کا بھی جنگ کرنا یا صلح کرنا نہ اپنے لیے ہے نہ اپنے خاندان کے لیے ہے، بلکہ ان کی صلح بھی اللہ کے لیے ہے، ان کی جنگ بھی اللہ کے لیے. اور یہ آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ پیش کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام نے کس زمانے میں صلح کی اور کس زمانے میں جنگ کی. یہ جملہ پہلے پیش کیا جا چکا ہے آپ کی انہی مجلسوں میں کہ امام حسن علیہ السلام نے مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر صلح نہیں کی تھی بلکہ میدان جنگ میں صلح کی تھی. امام حسن کی صلح، سلام اللہ علیہ کی صلح، گھر کے اندر بیٹھ کر نہیں ہوئی تھی، مسجد میں بیٹھ کر صلح نہیں ہوئی تھی. یہ تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، وہی کامل تاریخ نہیں پیش کی جاتی.
کامل تاریخ پیش نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو آ کر اس طرح پابندی سے قائم رہے، سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی، 50 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک اسی صلح کے ایک ایک بند پر اسی طریقے سے امام حسین باقی تھے جس طریقے سے امام حسن باقی، یعنی 10 سال، 10 سال تک بالکل اسی انداز سے امام حسین نے امام حسن علیہ السلام کے صلح کی تمام رعایت کی. اگرچہ اگر امام حسین کچھ کہتے بھی، کچھ تبدیلی بھی کرتے تو بہانہ موجود تھا کہ صلح تو امام حسن علیہ السلام نے کی تھی، یہ تو تبدیلی امام حسین کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن نہیں، چونکہ بھائی نے صلح کی تھی، اور بھائی نے نہیں بلکہ وقت کے امام نے صلح کی تھی اور ولی خدا نے صلح کی تھی، لہذا اس صلح پر اس وقت تک باقی رہا جائے گا جس حد تک کوئی بھی پہلو صلح کا وہاں پہ موجود ہے، کہ جب بند پیش کریں گے اس کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو جس طریقے سے ابتدا کے 6 مہینوں میں امیر المومنین کی شہادت کے بعد، امیر المومنین کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک امام حسن علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، جا رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں، لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں. 6 مہینے تک رسول اللہ امیر المومنین کے بعد امام حسن علیہ السلام جنگ کی تیاریوں میں ہیں، لیکن جب صلح کر لی تو پھر 6 مہینے کے بعد 9.5 سال تک صلح کی حالت میں باقی رہے. بالکل وہی عالم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے بعد 6.5 سال تک امام حسین علیہ السلام بالکل اسی طرح سے صلح کی حالت میں ہیں، لیکن جب یزید حکومت پر آ کر بیٹھ گیا تو 6 مہینے جنگ کے شروع ہو گئے، یعنی رجب کے بعد. ادھر 6 مہینہ پہلے تھا، ادھر 6 مہینہ بعد میں ہے، لیکن اسی طرح سے 6 مہینے امام حسن بھی جنگ میں تھے اور 9.5 سال صلح کی حالت میں تھے، ادھر امام حسین علیہ السلام بھی 9.5 سال صلح کی حالت میں تھے، اور پھر آخر میں یزید کی بیعت ہونے کے بعد چونکہ صلح کے تمام بندوں کی مخالفت ہو چکی تھی لہذا وہ حالت جنگ میں آ گئے تھے. حالت جنگ صرف عاشور نہیں ہے، جیسے ہی امام نے 27 رجب کو قیام کیا حالت جنگ شروع ہو چکی. لہذا جنگ و صلح کو اس طرح سے تقسیم نہ کیا جائے کہ فلاں امام جنگ کا ہے، فلاں امام صلح کا ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث یاد رہے کہ الحسن والحسین امامان قعدا او قعما او قعدا، امام حسن، حسن و حسین یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ بیٹھے ہوں، یہ کھڑا ہونا بیٹھا ہونا علامت ہے. یعنی حالت قیام میں جنگ کر رہے ہیں تو بھی امام ہیں، اور صلح کر کے خاموش بیٹھ رہے ہو تو بھی امام ہیں. کہ البتہ یہ بیٹھنا، اب اس کی بات میں وضاحت کی ضرورت ہے، یہ بیٹھنا ہمارے بیٹھنے جیسا نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام کا بیٹھنا ہمارے بیٹھنے جیسا نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کا بیٹھنا ہمارے بیٹھنے جیسا نہیں ہے. اس زمانے میں جو ضرورتیں تھیں وہ پورا کر رہے تھے. تو یہ ہمارے موضوع کی وضاحت ہو گئی، ابتدائی کلمات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، اور ظاہر وقت بھی تمام ہو گیا، بلکہ شاید زیادہ بھی ہو گیا. انشاءاللہ یہ موضوع جو ایک اہم موضوع ہے، ہر زمانے کا اہم موضوع، خاص کر آج کے زمانے کا اہم موضوع ہے، چونکہ آج عالم اسلام میں جو جنگ کے حالات دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے بعض لوگوں کے اوپر جو کرسچینٹی کے جو اثرات ہیں، دیگر فکروں کے اثرات ہیں، ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے لازم ہے کہ ہم آ کر فی السلم کافہ کے معنی سمجھیں، تاکہ پورا اسلام ہمیں سمجھ میں آئے. جب پورا اسلام سمجھ میں آئے تو اس میں جنگ بھی بہت ہی حسین لگے گی، صلح بھی بہت حسین لگے گی. جنگ یوں حسین نہیں ہوتی، لیکن اگر جنگ اللہ کے لیے کی جائے تو بہت ہی حسین ہوتی. جنگ اگر تلوار چلانے کے لیے کی جائے، جنگ اگر ملک کو بڑھانے کے لیے کی جائے، جنگ اگر زمینوں کو چھیننے کے لیے کی جائے، جنگ اگر لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کی جائے، جنگ اگر اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے کی جائے، تو یہ جنگ حسین نہیں ہے، یہ جنگ نہایت ہی نازیبا ہے. لیکن اگر جنگ کی جائے اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، تو یہ جنگ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین ہے. اور یہ جنگ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے کی زیارت ہی کے اسی زیارت اربعین جو تعلیم دی گئی ہمیں، زیارت اربعین کے کلمات میں سے ہے کہ بذل مہجته فیک. اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو شاید آپ کے ذہن میں یہ کلمات ہوں، بذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الدلالہ. حسین ابن علی نے اپنی جان کو قربان کیا، اے میرے اللہ تیری راہ میں تیرے لیے. اب یہ کلمہ یاد رکھیں، ہم اب یہاں پر اس کو گفتگو نہیں کریں گے، بعد میں انشاءاللہ. کہ پروردگارہ تیرے لیے حسین ابن علی اپنی جان کو قربان کیا، کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادِكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الدَّلَالَةِ، اس لیے تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ایک مقصد ہے لوگوں کو جہالت سے نکالنا. اب اس پہ ہم وضاحت نہیں کریں گے، ابھی یہ زیارت اربعین کا جملہ ہے. وَحَيْرَةِ الدَّلَالَةِ، اور گمراہی کی حیرانی میں جو لوگ کنفیوز پڑے ہوئے ہیں اس کنفیوژن سے نکالنا اور ان کے لیے راستے کو واضح کر دینا. حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے راستہ واضح کر دیا. عزیزو، اب کسی کے پاس عذر نہیں ہے، کوئی یہ آ کر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا پروردگارہ اس لیے میں گمراہ ہو گیا. کربلا کی قربانی کے بعد پھر کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا، کوئی بہانہ نہیں باقی رہتا کہ فلاں نے گمراہ کیا تو اس نے گمراہ کیا تو میں اس کے پیچھے چلا گیا تھا تو اس کے پیچھے چلا گیا تھا. نہ حسین ابن علی کی قربانی کو دیکھتا جائے ہدایت ملتی چلی جائے گی، حسین ابن علی کے انداز کو دیکھتا جائے اور ہدایت انسان کو ملتی چلی جائے گی. اور اسی لیے امام نے اپنی عظیم قربانی پیش کی. اور امام کی قربانیاں دو مرحلے میں ہیں. ایک قربانی کا مرحلہ ہے جو نہایت دردناک وہ بھی ہے لیکن اہل بیت کے لیے اتنا زیادہ دردناک نہیں ہے، اور وہ ہے اپنی جانوں کو پیش کرنے کا مرحلہ. اس اعتبار سے غمزدہ ہے کہ ماؤں سے بچے چھوٹ رہے ہیں، چھ چھ بھائی سات سات بھائی ایک دن میں شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، بھانجے شہید ہو رہے ہیں، رسول اللہ کی شبیہ چھوٹ جا رہی ہے، بھائی کی نشانی سے جدا ہونا پڑ رہا ہے، دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے جا کے جلتی ریت میں اپنے ہاتھوں سے چھپانا پڑ رہا. ان سارے پہلو کے اعتبار سے یہ غم کا منظر ہے. لیکن اہل بیت ایسے کام کے لیے ہمیشہ آمادہ ہیں. اہل بیت کے لیے مرحلہ اتنا غم کا مرحلہ نہیں ہے، اتنا سخت مرحلہ نہیں ہے. یہ مرحلہ وہ ہے کہ جس کے لیے امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری عزت کا مرحلہ ہے، یہ ہمارے لیے شرف ہے، یہ ہمارے لیے کرامت ہے. اے یزید، تو مجھے کیا دھمکیاں دیتا ہے موت کی؟ یا تحددنی بالقتل، تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، تو نے ابھی تک پہچانا نہیں، اتنے سر تیرے سامنے لا کر رکھے گئے پھر بھی تو نہیں پہچان پایا. کہ اگر یزید میں اتنی عقل اور اتنا شعور ہوتا تو یزید اتنا کم سے کم جان لیتا کہ کیسے سر آئے ہوئے ہیں اور کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دربار میں آ کر امام سید سجاد کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے، تو امام نے وہاں پر اس کے سامنے یہ حقیقت کھولی کہ یزید تو نہیں جانتا، ابھی تک نہیں جانتا. تحددنی بالقتل، تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے. والقتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ، قتل تو ہماری عادت ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا تو ہمارے لیے کرامت ہے، شرف ہے، عزت ہے، تو ابھی بھی مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے. لہذا قتل ہو جانا اہل بیت کے لیے مشکل نہیں تھا، البتہ اس عالم میں ان تنہائیوں کے ساتھ، اس ظلم کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، ایک درد کا مرحلہ ہے، شدید درد کا مرحلہ ہے. لیکن جو اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ غم کا مرحلہ ہے. اہل بیت جس بات پر ہمیشہ روتے رہے وہ یہ کہ ہاں ہم قتل تو ہو جائیں گے، ہماری گردنوں کٹنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہے، لیکن ہمارے سروں سے چادریں چھن جائیں، یہ سخت مرحلہ ہے. اہل بیت باشرف ہیں، اہل بیت باعزت ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ قربانی بھی تھی. چھ مہینے کے بچے کی قربانی سے کہیں زیادہ بڑی قربانی تھی اپنی بہنوں کی چادروں کی قربانی دی. اور حسین ابن علی نے یہ بھی قربانی دی. یہ قربانی صرف جناب زینب کی قربانی نہیں ہے، جناب زینب سے پہلے یہ حسین ابن علی کی قربانی ہے. امام لے کر آئے ہیں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے مقدرات عصمت کو لے کر آئے ہیں، جس طرح اپنے علی اکبر کو لے کر آئے ہیں، جس طرح اپنے عباس کو لے کر آئے ہیں، جس طرح اپنے علی اصغر کو لے کر آئے ہیں، اسی طرح اپنی بہن زینب کو بھی لے کے آئے ہیں. اور دونوں کو قربانی دینے کے لیے ہم نے صرف مقتل کی قربانی کو تو دیکھا کہ حسین ابن علی نے کتنی بڑی قربانی دی، لیکن یہی نہیں یہ نہیں دیکھا کہ جب حسین ابن علی آخری مرتبہ خیمے سے رخصت ہو کر جا رہے تھے تو مڑ مڑ کر کس طرح اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے، اے میری بہن اب میرے بعد اس سر پر چادر نہ رہ جاؤ. وہ نگاہیں تاریخ نہیں دیکھ پائیں جو حسین ابن علی کی نگاہ تھی آخری لمحات میں جناب زینب. تاریخ میں اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں دیکھ سکے. تاریخ تو صرف تلوار چلتے ہوئے دیکھتی ہے، سر کٹتے ہوئے دیکھتی ہے. تاریخ یہ کیسے دیکھے کہ آخری لمحات میں حسین ابن علی نے اپنی بہن کو کس طرح دیکھا تھا، کس نگاہ سے دیکھا تھا؟ یہ آخری لمحات میں جناب زینب نے اپنے بھیا کو کس نگاہ سے دیکھا، یہ تاریخ ہمیں کہاں سے بتائے گی؟ دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے. زینب بھی کہہ رہے تھے بھیا مجھے دیکھتے ہوئے جاؤ، میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں. بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، میں بھی دل بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں. گھوڑے پہ سوار ہو کر گھوڑے کو مہمیز کیا تھا اور تیزی سے مقتل کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ابھی بڑی مشکل سے دامن چھوٹا تھا بچوں سے. بچے دامن پکڑ پکڑ کے کہہ رہے تھے آقا آپ مجھے کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے آقا ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، اب عباس نہیں ہے، اب علی اکبر نہیں ہے، اب دشمن ہے. میرے آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بڑی مشکل سے حسین نے دامن چھوڑایا تھا، بہن کا سہارا لینا پڑا تھا، بیویوں کا سہارا. اے بیویوں آؤ سنبھالو ان بچوں کو، اے میری بہن آؤ سنبھالو. پھر چاہتے تھے کہ تیزی سے مقتل کی طرف چلے جائیں، ادھر پیچھے سے آواز آئی محل المحلہ یا ابن رسول اللہ. اے میرے بھیا دھیرے دھیرے جاؤ، اے میرے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، ذرا زینب کو دل بھر کے دیکھ لینے دو. حسین بھی چاہتے تھے کہ پھر مڑ کے دیکھے، حسین بھی چاہتے تھے کہ 55-56 سال جو بہن سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہی، اسے ایک مرتبہ دل بھر کے دیکھ لیں کہ اس میری بہن کو بڑی مصیبتوں سے گزرنا ہے. دیکھتے رہے، جاتے رہے، بس پورا مصائب نہیں پڑھنا عزیزو، ایک جملہ صرف پڑھنا ہے، شہادت نہیں. کہ امام جب جا رہے تھے، جب جا رہے تھے تو میدان کربلا میں حسین ابن علی کے جانے کا انداز سب سے الگ تھا. مقتل میں کوئی بھی اس طرح سے نہیں گیا جس طرح حسین ابن علی گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی مقتل کی طرف جا رہا تھا تو اس کا رخ مقتل کی طرف صرف تھا، میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور بہت مطمئن ہو کے جا رہا تھا. دل میں ایک خوشی کا بھی احساس تھا کہ ہم راہ جنگ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے. جناب قاسم کو مقتل میں جانے کے اتنا شوق تھا، اس قدر خوشی تھی کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بچے نے جلدی میں اپنے پیروں کے تسمے کو بھی نہیں باندھا، ایک تسمہ باندھ پایا تھا، دوسرا کھلا ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ بائیں پیر کا تسمہ کھلا ہوا تھا، تسمہ نہیں ہوا. اس شوق شہادت تھا. عباس جا رہے تھے شوق شہادت میں، علی اکبر جا رہے تھے شوق شہادت میں، لہذا رخ مقتل کی طرف تھا، مقتل کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے. لیکن جب حسین ابن علی مقتل کی طرف جا رہے تھے تو اس طرح نہیں جا رہے تھے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. کیوں؟ ایک وجہ تو آپ کے سامنے بتا دی، ایک وجہ یہ تھی کہ بہن کو آخر میں دیر دیر تک دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک وجہ اور بھی تھی عزیزوں، اور وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی مقتل کی طرف جاتا تھا تو مطمئن ہو کر مقتل کی طرف جا رہا تھا کہ کوئی تو ہے جو خیمے کی حفاظت کرنے والا. عباس مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو بہت مطمئن ہو گئے کہ میرا بھیا میرا آقا خیمے میں موجود ہے. علی اکبر جا رہے ہیں تو مطمئن ہے کہ میرا چچا خیمے میں موجود ہے، میرا بابا خیمے میں موجود ہے. جب بھی کوئی مقتل کی طرف جا رہا تھا شب عاشور میں اصحاب کو یہ فکر تھی کہ میری جانیں چلی جائیں لیکن خیمے کی طرف ایک تیر بھی نہ جانے پائے. جب وہ مقتل کی طرف جاتے تھے تو مطمئن ہو کر کہ عباس تو ہے، علی اکبر تو ہے، آقا حسین تو ہے، کوئی تو ہے، لیکن اللہ اکبر جب آخر میں حسین کو مقتل کی طرف جانا ہوا تو اب کوئی بھی خیمے کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. مڑ مڑ کر دیکھتے جا رہے ہیں کہ کوئی دور سے خیمے کی طرف تو نہیں آ رہا ہے. لہذا امام کے جنگ کرنے کا انداز بھی تھا کہ جنگ کر کے جب حملہ کر کے آگے بڑھتے تھے اور دشمن تھوڑا پیچھے چلا جاتا تھا تو واپس پلٹ کر آ کر بیچ میں ایک ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے جو خیمے سے بھی نزدیک ہو تاکہ کوئی گھوم کر خیمے کی طرف حملہ کرنے کے لیے نہ پہنچ جائے۔ لیکن ایک بار حسین جب دریائے فرات کے قریب پہنچے اور ظالموں نے خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہی ڈر اور وہی خدشہ جو حسین ابن علی کو پہلے سے تھا، جس کے لیے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، اپنی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ آواز دی، حسین تم دریا کی طرف جا رہے ہو اور لشکر تمہارے خیمے کی طرف۔ اب جو امام نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا ایک ٹولی ہے جو دہلی سے خیمے کی طرف جا رہی ہے۔ یہیں پر امام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں اور شیعوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم آزاد انسان بن کے تو رہو۔ لیکن ان کو آزادی کا بھی خیال نہ آیا۔ پھر امام نے جملہ کیا، کہا فرجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا، اگر تم دین سے بھی نہیں ڈرتے، قیامت سے بھی نہیں ڈرتے تو کم سے کم اگر تم عرب ہو تو اپنے عرب ہونے کا تو خیال کرو، اپنے حسب و نسب کا خیال کرو۔ عرب میں تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ہوتے ہوئے، کسی مرد کے ہوتے ہوئے اس کے خیموں پر حملہ کیا جائے، اس کے بچوں پر حملہ کیا جائے۔ یہ جملہ سننا تھا، وہ لشکر پلٹ آیا۔ لیکن جب پلٹ کے آیا تو چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لیا۔ پہلے صرف سامنے لشکر تھا، لیکن ابھی خیمے سے پلٹا ہوا لشکر پیچھے سے آیا اور یہیں پر چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیرا گیا۔ اب گھیرنے کے بعد بھی اگر صرف جنگ کر رہے ہوتے تو حسین سب کے جنگ کرنے کے لیے تنہا کافی تھے، لیکن کوئی دور سے پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، ایک پتھر اگر پیشانی پہ لگا خون جاری ہوا، چاہتے تھے خون کو صاف کریں کہ تیر بھی اگر سینے پیشانی میں پیوست ہو گیا، خون اور تیزی سے جاری ہونا شروع ہوا، آنکھوں میں خون آ گیا، چہرہ رنگین ہونے لگا، اب آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ چاہا کہ ابا کے دامن کو اٹھا کر اپنے آنکھوں سے خون کو صاف کرے کہ ایک تین پھل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہو گیا۔ آواز دی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر تیر کو نکالنا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، بہن کی امید ٹوٹنے لگی، زینب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اطراف الطاہرین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار ان تمام ایام عزا میں ہم نے جو عزائے حسین ابن علی برپا کی ہے، ہماری اس عزائے حسینی کو اور عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار ان تمام عزاداریوں میں جو بھی کوتاہیاں رہ گئیں ان کوتاہیوں کو معاف فرما، اور باقی بچے ہوئے ایام عزا میں ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں عزائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔